الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. اس سے پچھلی نشست میں ہم نے دعوت کی پہلی صورت کو بالاجمال سمجھا، یعنی پیغمبر کی دعوت. اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جس منصب پر فائز ہوتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، تو اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے. اس میں سے نبیوں کی دعوت کے بارے میں تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ وہ انذار و بشارت ہے، یعنی وہ پیغام پہنچائیں گے، اپنی قوم کو خبردار کریں گے، بشارت دیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. لیکن رسولوں کا معاملہ یہ نہیں ہے. یعنی نبیوں میں سے جو رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم پر خدا کی حجت پوری کر کے اس کے لیے ایک قیامت صغری برپا کر دینے کے لیے آتے ہیں. یعنی وہ صرف دعوت دے کر رخصت نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنی قوم کا فیصلہ کر کے رخصت ہوتے ہیں. ان کے اس منصب کے لحاظ سے یا ان کی بعثت کے اس مقصد کے لحاظ سے ان کی دعوت دعوت کی باقی سب صورتوں سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے. یعنی اس کی ایک انفرادیت ہے. اس کے مراحل، یعنی اللہ کے وہ نبی جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، ان کی دعوت کے کیا مراحل ہیں اور اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں، ان کو ہم اب سمجھ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. اور ان میں سے پہلا مرحلہ ہے انذار. یہ اس دعوت کا، یعنی رسولوں کی دعوت کا، یہ اس دعوت کا پہلا مرحلہ ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو اب زیر بحث آ رہے ہیں مراحل اور نتائج اور خصوصیات، ان کا کسی دوسری دعوت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت کچھ خلط مبس ہو گیا. اور استاذ امام امین احسن اصلاحی کی کتاب میں بھی یہی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ کتاب اگرچہ اپنی پیشکش کے لحاظ سے اور اپنے استدلال کے لحاظ سے اور بہت سے ضمنی مباحث کے لحاظ سے بڑی قیمتی کتاب ہے، لیکن وہ بے بنیاد ہو گئی ہے. یہ اس دعوت کا پہلا مرحلہ ہے انذار کے معنی. یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انذار کا مرحلہ. انذار کے معنی کسی برے نتیجے سے لوگوں کو خبردار کرنے کے ہیں. انذار کسے کہتے ہیں؟ یعنی لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہونے والا ہے، یہ واقعہ ہونے والا ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کو ہمیشہ دو عذابوں سے خبردار کرتے رہے ہیں. دو عذابوں سے، نبی یہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول ہمیشہ اپنی قوم کو دو عذابوں سے خبردار کرتے رہے ہیں. ایک وہ جس سے ان کے منکرین قیامت میں دوچار ہوں گے. اس عذاب سے تو انبیاء بھی لوگوں کو متنبع کرتے ہیں، صلحاء بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، عام آدمی بھی توجہ دلا دے گا. ایک وہ جس سے ان کے منکرین قیامت میں دوچار ہوں گے، اور دوسرا وہ، یعنی دوسرا وہ عذاب جو ان کی دعوت کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے والوں پر اسی دنیا میں نازل ہوگا. ان دو عذابوں سے وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے ہیں. یعنی ان کی دعوت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ وہ زمین پر ایک قیامت صغری، چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت. ایک تو قیامت کبری ہے جو پوری انسانیت کے لیے برپا ہوگی، چھوٹے پیمانے پر قیامت برپا کر دینے کے لیے مبعوث ہوئے. سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے، ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے، فیصلہ کرنے کے لیے آئے. وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ وہ زمین پر ایک قیامت صغری برپا کر دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. خدا کی حجت جب ان کی دعوت سے پوری ہو جائے گی، تو ان کی قوم کو اپنی سرکشی کا نتیجہ لازماً اسی دنیا میں دیکھنا ہوگا. لازماً یعنی محض امکان نہیں ہے، لازماً اسی دنیا میں دیکھنا ہوگا. قرآن کے چھٹے باب میں سورہ قمر اس انذار کی بہترین مثال ہے. یعنی ویسے تو قرآن مجید کی دسیوں صورتیں اسی کو بیان کرتی ہیں. سورہ اعراف میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہی بیان ہوا ہے، لیکن وہ چونکہ چھوٹی سورہ ہے، تو ایک عام آدمی بھی اس کا سادہ ترجمہ اگر البیان میں سے نکال کے پڑھے گا تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ پوری بات کیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کے چھٹے باب میں سورہ قمر اس کی انذار کی بہترین مثال ہے۔ اس میں رسولوں سے متعلق اپنی سنت کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بڑی تحدید کے اسلوب میں فرمایا، یعنی پہلے یہ بیان کیا ہے کہ یہ دیکھیے نوح کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ دیکھیے عاد کی قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ دیکھیے ثبوت کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ دیکھیے قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ فرعون کے ساتھ یہ ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے جو رسول بھیجے ہیں انہوں نے جس طرح آ کے انذار کیا، جس طریقے سے اتمام حجت ہوا، جس طریقے سے عذاب آیا، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ بڑی تحدید کے اسلوب میں فرمایا ہے، آ کفارکم خیر من اولائکم ام لکم براتم فی الزبر، کیا تمہارے یہ منکر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، کیا تمہارے یہ منکر ان سے کچھ بہتر ہیں، یعنی لوط کے منکروں سے، صالح کے منکروں سے، نوح کے منکروں سے، موسیٰ علیہ السلام کے منکروں سے، کیا تمہارے یہ منکر ان سے کچھ بہتر ہیں، یا ان کے لیے صحیفوں میں کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم بھی خدا کے رسول ہو، لہٰذا جو کچھ پہلے رسولوں کے معاملے میں ہوا ہے وہ تمہاری قوم کے ساتھ بھی ہو کر رہنا ہے۔ قرآن کے آخری باب میں الملک سے الجن تک چھ صورتیں، خود قرآن کے نظم ہی سے پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ اسی مرحلے کی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کے دوسرے باب میں بھی اس مرحلے کی صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ اس میں خود قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کیا مراحل ہیں۔ ان صورتوں کے مطالعے سے قرآن کا ہر طالب علم اس لب و لہجے، اسلوب اور طرز استدلال کا اندازہ کر سکتا ہے جو اللہ کے رسول اس مرحلے میں اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ سمجھنا ہو کہ اللہ کے رسول کیسے انذار کرتے ہیں تو اس مرحلے کی یہ جو صورتیں ہیں، چھ صورتیں، ملک سے الجن تک، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورہ قلم میں باغ والوں کی تمثیل بیان کر کے قرآن نے اس انذار کا خلاصہ اس طرح بیان فرمایا ہے، یعنی ایک باغ والوں کی تمثیل واضح کی ہے، بتایا ہے کہ یوں سمجھو کہ جیسے ایک باغ ہے، اس کے مالک نے اس نوعیت سے تکبر سرکشی اختیار کی ہے، اس کا انجام یہ ہوا ہے۔ وہ تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سورہ میں۔ سورہ قلم میں باغ والوں کی تمثیل بیان کر کے قرآن نے اس انذار کا خلاصہ اس طرح بیان فرمایا ہے، کذالک العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی اوپر میں نے عرض کیا تھا نا کہ دو عذابوں سے خبردار کرتے ہیں، یہاں وہ پوری بات بیان کر دی ہے قرآن نے، اور اپنے موجز اسلوب میں بیان کر دیا، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ام القرا کے لوگوں، تم اس پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو تو دیکھ لو اس طرح آئے گا عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اے کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ گویا دونوں عذابوں کا ذکر ایک ہی جگہ کر دیا ہے۔ اس انذار کو چونکہ اس دنیا میں، اس انذار کو یعنی جب خدا کا رسول آ کے انذار کرتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ ایک عذاب قیامت میں منتظر ہے اور ایک یہاں، اس انذار کو چونکہ اس دنیا میں لازماً ایک حتمی نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے اس میں اصلاً انہی لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اپنی قوم میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ یعنی چونکہ اس عذاب کو آنا ہے اور اس انذار کو ایک حتمی نتیجے تک پہنچنا ہے، نتیجہ نکال کے دکھانا ہے، تو اس وجہ سے اس کی حکمت عملی میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے قوم کے اکابر اور اعیان کو منتخب کر کے ان سے خطاب کیا جائے۔ عوام اپنے علم و عمل اور سیرت و اخلاق میں جن کے تابع ہوں، اس میں اصل انہی لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اپنی قوم میں اثر و رسوخ رکھتے ہوں۔ عوام اپنے علم و عمل اور سیرت و اخلاق میں جن کے تابع ہوں، جن کی بیماری دوسروں کے لیے بیماری اور تندرستی تندرستی کا باعث بنتی ہو۔ ظاہر ہے کہ قوم کے لیڈر، رہنما، علماء، فقہا یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہماری قوم میں سیاستدان ہیں، علماء ہیں، دانشور ہیں، یہ قوم کی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ باقی تو اصل میں خدام ہیں، جیسے بیوروکریسی کے لوگ یا فوج کے لوگ، یہ بدقسمتی ہے کہ وہ لیڈر بن جاتے ہیں، ورنہ لیڈرشپ اصلاً کہاں ہے؟ سیاستدانوں میں، علماء میں، دانشوروں میں۔ جن کی بیماری دوسروں کے لیے بیماری اور تندرستی تندرستی کا باعث بنتی ہو، جن کے دل و دماغ کا مفتوح ہو جانا سب کے مفتوح ہو جانے کا ذریعہ ہو، یعنی چند لوگ مفتوح ہوئے تو پوری قوم گویا مفتوح ہو گئی، جن کے پاس مادی ذرائع و وسائل کی افراط، جن کے پاس مادی ذرائع و وسائل کی افراط حق کی قوت میں اضافہ کر سکے، یعنی اتنے مادی ذرائع و وسائل ہوتے ہیں کہ وہ اگر حق کو میسر آ جائیں تو اس سے حق کی قوت میں اضافہ ہو، جو اپنی رفت سے دعوت کو علم و عمل کی بے پناہ قوتوں کا سیلاب بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور عوام جن کی دلیلوں کے تار و پود بکھرتے، جن کے فکر و فلسفہ کی جڑیں اکھڑتے، اور جن کے نظام اخلاق و سیاست کے فلک بوس محلوں کی بنیادیں جب تک اپنی آنکھوں سے متزلزل ہوتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک نہ دعوت حق کے لیے پوری طرح یکسو ہو سکتے ہوں، نہ پرانے معتقدات کے گرداب سے نکل سکتے ہوں، نہ ان کے بارے میں تذبذب سے نجات پا سکتے ہوں، اور نہ کسی دعوت کی حمایت میں وہ ذہنی رفت محسوس کر سکتے ہوں جس سے حوصلہ پا کر بدر و حنین کے مجاہدوں کی طرح وہ ان صنادید کی قوت و عظمت کا طلسم توڑ دیں۔ یعنی یہ حیثیت ہوتی ہے کسی قوم کی لیڈرشپ کو، عوام جب تک وہ لیڈرشپ ٹوٹ نہیں جاتی اس وقت تک آسانی سے اس کے طلسم سے نہیں نکلتے، یہ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جب لوگوں کا رومان کسی لیڈرشپ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو استدلال بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے رسول سب سے پہلے اسی لیڈرشپ کو ہدف بناتے ہیں، اسی کو مخاطب کرتے ہیں، اسی کا طلسم توڑ دیتے ہیں، اسی کے استدلال کے تار و پود بکھیر دیتے ہیں۔ جب وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر عوام کے لیے قبولیت کا راستہ کھلتا ہے۔ اس میں چونکہ بہت سی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور یہ جملہ ذرا طویل ہے، دوبارہ سن لیجئے، اس لیے اس میں اصلاً انہی لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے، اور یہ لفظ اصلاً استعمال کیا میں نے، یعنی یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اصلاً یعنی خطاب کا رخ اصلاً ان کی جانب ہوتا ہے، اس لیے اس میں اصلاً انہی لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اپنی قوم میں اثر و رسوخ رکھتے ہوں، عوام اپنے علم و عمل اور سیرت و اخلاق میں جن کے تابع ہوں، جن کی بیماری دوسروں کے لیے بیماری اور تندرستی تندرستی کا باعث بنتی ہو، جن کے دل و دماغ کا مفتوح ہو جانا سب کے مفتوح ہو جانے کا ذریعہ ہو، جن کے پاس مادی ذرائع و وسائل کی افراط حق کی قوت میں اضافہ کر سکے، جو اپنی ذہنی رفت سے دعوت کو علم و عمل کی بے پناہ قوتوں کا سیلاب بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور عوام جن کی دلیلوں کے تار و پود بکھرتے، جن کے فکر و فلسفہ کی جڑیں اکھڑتے، اور جن کے نظام اخلاق و سیاست کے فلک بوس محلوں کی بنیادیں جب تک اپنی آنکھوں سے متزلزل ہوتے نہ دیکھ لیں، جب تک اپنی آنکھوں سے متزلزل ہوتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک نہ دعوت حق کے لیے پوری طرح یکسو ہو سکتے ہوں، نہ پرانے معتقدات کے گرداب سے نکل سکتے ہوں، یعنی ان کے جو پرانے تصورات ہیں، انہوں نے جو پہلے سے عقیدے قائم کیے ہوئے ہیں ان کے گرداب سے نکل سکتے ہوں، نہ ان کے بارے میں تذبذب سے نجات پا سکتے ہوں۔ یعنی بعض اوقات دلیل اپیل کر رہی ہوتی ہے لیکن ایک تذبذب کیفیت ہوتی ہے، ہمارے بڑے تو نہیں مان رہے، دیکھیے اتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، علماء ہیں، رہنما ہیں، ان کی سمجھ میں تو بات آ نہیں رہی۔ تو عوام تذبذب سے نہیں نکل پاتے، اور نہ کسی دعوت کی حمایت میں وہ ذہنی رفت محسوس کر سکتے ہوں۔ یعنی ظاہر ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا، یہ تو جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید میں کہ نوح علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ اراذل و انفار، یعنی دیہاتی قسم کے لوگ، بدو قسم کے لوگ، ناسمجھ قسم کے لوگ، ابلہ مسجد، ان بیچاروں کے ساتھ ہم بھی کیا بیٹھ جائیں؟ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا بڑے بڑے لوگ کسی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ذہنی رفت محسوس ہوتی ہے، جس سے حوصلہ پا کر، یعنی یہ ذہنی رفت ہے، یہ نفسیاتی کیفیت ہے، جس سے حوصلہ پا کر بدر و حنین کے مجاہدوں کی طرح وہ ان صنادید کی قوت و عظمت کا طلسم توڑ دیں۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، صنادید، یہ جو اکابر ہیں، یہ جو اعیان ہیں، یہ جو دانشور ہیں، یہ جو حکماء ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں، ان کا تلسم جب تک نہیں ٹوٹتا، ان کی قوت و عظمت کا تلسم نہیں ٹوٹتا. اور بعض اوقات عوام توڑ دیتے ہیں، لیکن وہی لوگ توڑتے ہیں کہ جن پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ریت کی دیواریں ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. ان کے معتقدات بے معنی ہو چکے ہیں. جو تلسم انہوں نے بنایا تھا اس کے تاروں پود پیغمبر نے آ کر بکھیر دیے. جب تک یہ صورت نہیں پیدا ہو جاتی اس وقت تک راستہ نہیں کھلتا، نتیجہ نہیں نکلتا. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اس انذار میں اللہ کے رسول ان کو مخاطب کرتے ہیں. قرآن مجید سے پیغمبروں کے انذار کی یہ خصوصیت، یہ خصوصیت یعنی آ کر آیان و اکابر کو منتخب کر کے مخاطب بنانا، سب سے پہلے انہی کی طرف رخ رکھنا، اصلاً انہی کو خطاب کرنا. قرآن مجید سے پیغمبروں کے انذار کی یہ خصوصیت جس طرح سامنے آتی ہے، اس کی وضاحت میں استاذ امام امین حسن اصلاحی اپنی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں لکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں سے اقتباس شروع ہو رہا ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خود اپنے اس خاندان کو دعوت دی جو قوم کی مذہبی پیشوائی کی مسند پر متمکن تھا. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہی اس خاندان میں ہوئے جو اپنے علاقے میں مذہبی پیشواؤں کا خاندان تھا. میں نے عرض کیا کہ قیادت کہاں ہوتی ہے؟ دانشوروں میں، حکماء میں، مذہبی پیشواؤں علماء میں اور سیاستدانوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خود اپنے اس خاندان کو دعوت دی جو قوم کی مذہبی پیشوائی کی مسند پر متمکن تھا. پھر اس بادشاہ کو دعوت دی جس کے ہاتھوں میں سیاسی اقتدار کی باگ تھی اور جو اپنے آپ کو لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک سمجھے ہوئے بیٹھا تھا. یعنی ایک باجبروت بادشاہ، بادشاہت کا اب لوگوں کو اس طرح تجربہ نہیں ہے، اس میں کیا عظمت، کیا شان، کیا تکبر ہوتا ہے. اس بادشاہ کو دعوت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے فرعون کو مخاطب کریں. یعنی وہ بھیجے تو گئے تھے پوری کی پوری قوم فرعون کی طرف کہ ان پر حجت تمام کر دیں، لیکن دعوت کس کو دی انہوں نے؟ جا کے فرعون کو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی دعوت کے تیسرے مرحلے میں جزیرہ نما عرب کی مختلف قوموں کو خطاب کرنا شروع کیا ہے تو ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے سب سے پہلے علماء یہود کو دعوت دی. یعنی اس وقت چونکہ اقتدار اس طرح نہیں تھا، ایک حصے پر تو رومیوں کی حکومت قائم تھی، تو اپنی قوم کے علماء و فقہا، اس لیے کہ مسلمان قوم کا معاملہ یہی ہے کہ اگر وہ کسی وقت مغلوب ہو جائے تو بالعموم اس کی قیادت پھر علماء کے پاس ہوتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے سب سے پہلے علماء یہود کو دعوت دی. اسی طرح حضرات نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب کی دعوتیں قرآن میں مجید میں مذکور ہیں. قرآن مجید خاص طور پر ایک ایک رسول کو لے کر یہ بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح آ کے اپنی دعوت پیش کی. ان میں سے ہر نبی نے سب سے پہلے اپنے وقت کے ارباب اقتدار اور متکبرین کو جھنجھوڑا اور ان کے افکار و نظریات پر ضرب لگائی. یعنی یہی دانشور ہوتے ہیں جو اپنے کالموں کے ذریعے سے، اپنی تصنیفات کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے، اپنی گفتگوؤں کے ذریعے سے قوم کو مسحور کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہی سیاستدان ہوتے ہیں جو اس کو سبز باغ دکھا کے اپنے سحر میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور یہی علماء ہوتے ہیں کہ جو مذہبی استدلال کے ذریعے سے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. ان کو جھنجھوڑا. سب سے آخر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو حکم ہوا. یعنی قرآن مجید نے بالفاظ صریح حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہی لوگ اس وقت در حقیقت قریش میں حکومت اور اقتدار کے منصب پر فائز تھے. باقاعدہ حکومت تو عرب میں نہیں تھی، ایک قبائلی نوعیت کا نظم تھا جس میں قریش کو اقتدار حاصل تھا، اور قریش میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی خاندان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی طرح ایک طرح کی قبائلی حکومت چلا رہا تھا. اور آپ کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈلاؤ، یہ لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ عرب کی مذہبی اور پدر سرانہ پیٹریارکل حکومت کے ارباب ہل وقت تھے۔ چنانچہ اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات بیان ہوئے ہیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح یہ پرہوتوں کا خاندان تھا، یہ کعبے کے متولی تھے، انہوں نے ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھیں، اور کس طرح سے یہ پورے عرب پر اپنے اس مذہبی پس منظر کی وجہ سے حکومت کرتے تھے۔ یعنی مذہبی حیثیت حکومت کا باعث بن جاتی ہے، جیسے کہ مسیحیت میں پاپائیت کی حکومت قائم رہی اور جس طرح کہ اس وقت ایران میں مذہبی علماء کی حکومت قائم ہے۔ حکومت کے ارباب ہل وقت تھے، اور اس کے واسطے سے سارے عرب کی اخلاقی اور سیاسی رہنمائی کر رہے تھے۔ یعنی گویا یہی خاندان تھا، یہی لوگ تھے کہ جن کو پورے عرب میں ایک نوعیت کا اقتدار حاصل تھا، اور یہ چونکہ قبائلی نوعیت کا اقتدار تھا اس وجہ سے کوئی متعین حکمران تو نہیں تھا، مختلف ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھیں اور ایک نوعیت کا قبائلی نظم تھا جو بیٹھ کر فیصلے کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے تم پر یہ قرآن عربی وحی کیا ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بھی بتایا ہے کہ یہ عربی مبین میں نازل کیا گیا، بلکہ بلسانک یہ قریشی کی زبان میں نازل کیا گیا، اس لیے کہ تم ام القریٰ اور اس کے گرد و پیش، ام القریٰ مکہ، کہ تم ام القریٰ اس کے گرد و پیش میں بسنے والوں کو خبردار کر دو، اور اس روز محشر سے خبردار کر دو جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، جہاں ایک جماعت کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو جہنم میں۔ یعنی یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے مبعوث کیا گیا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یعنی جب خدا کا رسول مبعوث ہوتا ہے تو اس کی دعوت جن مراحل سے گزرتی ہے ان میں پہلا مرحلہ مرحلہ انذار ہے۔ یہ مرحلہ انذار ہے جس کی میں نے تفصیل کی، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ آ کر اپنی قوم کے اعیان و اکابر کو مخاطب بناتے ہیں، ان پر حق واضح کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور دو نتائج سے خبردار کرتے ہیں، ایک یہ نتیجہ جو یہاں قرآن نے بیان کیا کہ فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر، وہ وقت آنے والا ہے جب قیامت برپا ہوگی، فیصلہ سنایا جائے گا، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو جہنم میں، یہ انذار کرتے ہیں، اور دوسرے اس عذاب سے جو خود ان کے مقابلے میں اگر سرکشی اختیار کی گئی تو پوری قوم پر آ جائے گا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ انذار عام کا مرحلہ ہے، یعنی انذار اب عمومی ہو گیا ہے، اب بات خلوت میں نہیں کہی جا رہی، فرد فرد سے نہیں کہی جا رہی، انفرادی ملاقاتوں میں نہیں کہی جا رہی، اب عام طور پر لوگوں کو بلانے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ اس کا فرق یوں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو اس میں پہلا مرحلہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو کچھ بھی کانٹینٹ ہے، اس کے مشمولات ہیں، اس کے پیش کرنے والے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے ان کا قریبی رابطہ ہے، جن کو وہ جانتے ہیں، جن تک وہ بات پہنچا سکتے ہیں، ان کو وہ انفرادی طریقے سے یہ بات پہنچائیں۔ چھوٹی مجالس میں، کسی کارنر میٹنگ میں، کہیں بیٹھ کر گفتگو کر کے بات پہنچائی جاتی ہے۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس میں جو ابلاغ کے بڑے ذرائع میسر ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، وہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے تھے، ہمارے زمانے میں ہمارے حالات کے لحاظ سے، یعنی اگر ایک آدمی اپنے محلے میں بیٹھ کر اپنے ملنے والوں کو بات پہنچاتا ہے، بات تو وہی ہے، کانٹینٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن وہی بات وہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہتا ہے، وہی بات ریڈیو کے ذریعے سے کہتا ہے، وہی بات اس وقت انٹرنیٹ میں جو سہولتیں میسر آ گئی ہیں ان کے ذریعے سے کہتا ہے، تو یہ گویا انذار عام شروع ہو گیا۔ تو یہ انذار عام اور انذار میں اس لحاظ سے فرق نہیں ہوتا کہ کانٹینٹ مختلف ہو جاتا ہے، نہیں، صرف یہ ہے کہ اب بات کھلے عام کہی جا رہی ہے، کھلم کھلا کوٹھوں پر چڑھ کے اب پکارا جا رہا ہے، اب بات انفرادی ملاقاتوں ہی میں محض بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ اب جو ذرائع بھی میسر ہیں ان سے پوری قوم کو، بحیثیت پوری قوم کے، اس کی پوری قیادت کو بحیثیت قیادت مخاطب کر لیا گیا ہے، اور اگر وہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بات کی جائے تو سب سنیں گے، تو وہاں کھڑے ہو کے سنائی جاتی ہے، اور وہ اگر صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہی جائے وہاں سب سنیں گے تو وہاں کہی جاتی ہے۔ تو یہ انذار عام کا مرحلہ ہے دوسرا، اس کی ہم اگلی نشست میں تفصیل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔